شمع کشور کارنر صدر کراچی.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أفضل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت صحابي فليزيل العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسہ معزز علماء کرام انجمن سپاہ صحابہ اور ایم کیو ایم کے ضیالے عزیز نوجوانوں گرامی قدر سامعین جلسہ آپ کے شہر میں آپ سے جلسہ عام میں مخاطب ہونے کے لیے اور آپ سے دینی گفتگو اور اپنے مذہبی خیالات کے اظہار کرنے کے لیے میری یہ آج پہلی حاضری میں انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی بڑی تعداد میں آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے سپاہ صحابہ کے نوجوانوں کی اور میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے. اللہ رب العزت آپ کو اس کی بہتر سزا عطا کرے. آپ کی آمد کی غرض اور میری حاضری کا مقصد دین کو بیان کرنا ہے اور دین سننا ہے. بیان کرنے اور سننے کے بعد مجھے اور آپ کو آپ کرنا چاہیے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں گے. کیونکہ میری پہلی آمد ہے, آپ میں بہت سارے حضرات کو ہوں گے کہ جو میرے جذبات احساسات سے, میرے طرز کلام سے, انداز گفتگو سے آگاہ نہیں, اور کچھ حضرات وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے براہ راست یا ریکارڈ شدہ میری گفتگو سنی ہو. جن حضرات نے میری معروضات کو سماعت کیا ہوا ہے انہیں میرے جذبات, میرے احساسات, میرے خیالات و افکار کا بخوبی علم ہے. اور جن حضرات نے آج سے پہلے میری گفتگو نہیں سنی ہے, میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بڑے آسان اور سادے لفظوں میں انہیں اپنے موقع سے آگاہ کر سکوں, اور یہ کوشش بھی میری ہوگی کہ میں واضح اور قطعی دلائل سے اپنے موقف کو مزین کروں, اور پھر آپ کو دعوت و فکر دوں کہ آپ پوری جانبداری کے ساتھ ہمارے اس موقف پر غور فرما کر ہمارے ساتھ تعاون کروائیں, اور آپ کو سوچنے کا, غور کرنے کا موقع دوں گا کہ آپ پوری دیانتداری کے ساتھ اور قبر و آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے موقف پہ غور کرنا ہے. کوئی بھی بات جبر اور تشدد سے کسی سے نہیں منوائی جا سکتی, اور اگر جبر کر کے, تشدد کر کے, وقتی طور پہ کسی کو جھکا بھی لیا جائے یا اس سے کوئی بات منوا لی جائے تو وہ پائیدار نہیں ہوتی, نہ اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے کوئی آنے والے حالات میں دیکھ کر فوائد نکلتے. فائدہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ جو واضح دلائل کے ساتھ کی جائے اور سننے والے اس کو دیانتداری کے ساتھ دل سے قبول کریں تو اس کے بہتر نتائج نکل سکتے, ورنہ سننا بھی بیکار جائے گا اور بیان کرنا بھی بیکار جائے گا. اور ان ہر دو مقدس مقامات کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور ملک کے مختلف حصوں میں تعاقب حرمین شریفین کانفرنس کے انعقاد کے پروگرام کو بنائے گئے بلکہ مختلف شہروں میں حرمین شریفین کے تعاقب کے لیے مظاہرے بھی کیے گئے اخبارات کا مطالعہ رکھنے والے دوست آباد اس سے بخوبی آباد ہے حرمین کے تقدس کے لیے جلوس بھی نکلے مظاہرے بھی ہوئے کانفرنسیں بھی ہوئی احتجاج اور مطالبات بھی ہوئے اور اب تک جاری یہ ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور کس لیے مسلمانوں کو اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں اور اجتماعات منعقد کر دیتے اور آج کا یہ اجتماع بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھی ہر وہ پاکستانی جو اخبارات کا مطالعہ رکھتا ہے ملکی رسائل اور جرائد پڑھتا ہے یا علماء کے خیالات سے آگاہ اسے یہ بخوبی علم ہے کہ جب سے ایران میں خمینی شیعہ انقلاب لائے ہیں اس دن سے شیعت نے اپنے ان عقائد اور نظریات کا کھلے عام پرچار شروع کر دیا جن عقائد و نظریات پر پہلے انہوں نے تکیہ کی چادر ڈال رکھی اور وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہوئے ان عقائد کا اظہار نہیں کرتے تھے اور بڑی چالاکی کے ساتھ وہ مسلمانوں نے گھل مل کے زندگی گزارتے اور زیر زمین انڈر گراؤنڈ اپنے نظریات و عقائد کو ایک مخصوص طبقے میں پھیلاتے رہتے تھے لیکن خمینی کی آمد کے بعد انہوں نے جہاں اور بعض ممالک میں پرپرزے کھولے وہاں پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑی اجلت کے ساتھ انہوں نے اپنے خیالات کا اپنے نظریات کا اعلانیہ پرچار شروع کر دیا اور وہ بھی بڑی ایک چالاکی کے ساتھ کہ بظاہر عنوان یہ دیا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ یا کبھی اس کو عنوان یہ دے دیا اتحاد بین المسلمین یا کبھی یہ کہہ دیا شیعہ سنی بھائی بھائی مختلف عنوانات قائم کر کے مختلف سازشیں کر کے انہوں نے اپنے ان نظریات کی ساتھ شروع کی کہ جن پر ایک عرصہ سے انہوں نے تقریر کی چادر ڈالی ہوئی اور ان کو پھیلانا شروع کر دیا اور بجائے یہ اعلان کیا کہ ہم تو اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں ہم تو شیعہ سنی بھائی بھائی کے قائل ہیں ایک سادہ لو عوام مناف کا طبقہ بجائے ان نعروں سے متاثر بھی ہوا کہ بھائی وہ تو اتحاد اتفاق کی بات کر رہا ہے لیکن یہ وہ طبقہ متاثر ہوا کہ جس طبقے کو شیعہ نظریات کا ان کے عقائد کا علم نہیں وہ ان کی اصل بنیاد سے آگاہ نہیں انہیں تو وقتی طور پر اس بات نے ضرور متاثر کر لیا کہ وہ تو اتفاق و اتحاد کی بات کریں لیکن جو شیعہ نظریات سے آگاہ یا ان کے مذہبی لٹریچر کا مطالعہ رکھتے ہیں
انہوں نے بر وقت یہ آواز اٹھائی کہ یہ دغل ہے، فریب ہے، یہ نعرہ بلند کر کے وہ اپنے عقائد کی آنکھ اچھا کر، اور جس طرح وہ ایران میں ایک انقلاب لائے اسی طرح اپنے نظریات پر مبنی وہ پاکستان میں بھی ایرانی انقلاب کی تیاری کر رہے ہیں. میں اسی سلسلے میں واضح طور پر یہ عرض کروں گا کہ شیعہ آج پاکستان میں زیر زمین خفیہ فوجی ٹریننگ حاصل کر رہا ہے. میں یہ انتظام ملک کے مختلف حصوں میں شیعہ مکتب فکر پر عائد کر چکا ہوں، اور اسی سلسلہ میں پاکستان کے دو وفاقی وزراء واضح لفظوں میں میری گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے میرے سامنے تسلیم کیا ہے کہ واقعی شیعہ زیر زمین فوجی تربیت حاصل کر رہے ہیں. لیکن جب میں نے یہ سوال کیا کہ حقیقت جب یہ ہے اور آپ مان رہے ہیں تو پھر روک تھام کے لیے کوئی اقدام کیوں نہیں، تو جواب یہ ملا کہ ہم کس کس محاذ پہ کام کریں. گویا دوسرے لفظوں میں حکومت نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. آپ سمجھدار انسان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو قوم یا جو طبقہ یا جو فرقہ یا جو گروہ خفیہ فوجی ٹریننگ لے رہا ہے آخر اس کے عزائم کیا، کیا وہ اس ٹریننگ کے ذریعے پاکستانی فوج میں شامل ہو کر پاکستان کا دفاع چاہتا ہے، یا وہ یہ ٹریننگ لے کر کوئی ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں. اگر ان کے دل میں طلب اور خواہش ہی ہو کہ ہم اس طرح فوجی تربیت لے کر پاکستان کو موجودہ صورت حالات سے نکالیں، اس کا دفاع کریں، اس کی فوج کو مضبوط کریں، تو انہیں زیر زمین خفیہ ٹریننگ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اعلانیہ پاکستان کی فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کوئی اس میں رکاوٹ ہے؟ اگر ان کی طرف بھی ہو کہ ہم ملک کی خدمت کریں تو اعلانیہ فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ انتہائی رازداری کے ساتھ خفیہ ٹریننگ. اور پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پبلک کے لوگ چاہے کتنے ہی منظم ہو جائیں، چاہے ان میں کتنے ہی جذبات احساسات ہوں، کتنی جرات اور بہادری ہو، لیکن وہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اتنا بڑا اقدام نہیں کر سکتے کہ وہ خفیہ فوجی ٹریننگ لینے لگتا. یہ کام اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ ان لوگوں کی پشت پر کوئی غیر ملکی طاقت. اگر غیر ملکی طاقت نہیں ہے تو چاہے کتنے ہی جذبات ہوں وہ انڈر گراؤنڈ یہ کام تو نہیں نہ کر سکتے، نہ حکومت کرنے دیتی، نہ ایسا ممکنات دیتے، اور نہ اتنا سرمایہ اور دولت ہوتی ہے، اور نہ اتنا اسلحہ مہیا کیا جا سکتا ہے چاہے لوگ کتنے ہی منظم ہو جائیں، چاہے ان کے کتنے ہی جذبات ہوں، لیکن وہ کسی بھی غیر ملکی طاقت کے بغیر یہ کام کبھی سر انجام نہیں دے سکتے. تو میں نے عرض یہ کیا کہ میں یہ الزام ملک کے مختلف حصوں میں عائد کر چکا ہوں کہ شیعہ خفیہ زیر زمین فوجی ٹریننگ لے کر پاکستان میں ایرانی طرز پر شیعہ انقلاب کی تیاری کر رہا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ شیعہ نظریات پر مبنی پاکستان کے آئین کو بدلے، اور اس میں سنی اکثریت کا گلا دبائے، اور پھر کھلے عام چوکوں پر چوراہوں پر اصحاب رسول پہ تبرہ کرے، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اب اس کام کے لیے کہ وہ خفیہ یہ تیاری کر لیں، انہیں عام فضا کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ظاہری نعرہ یہ دیں کہ شیعہ سنی بھائی تاکہ پاکستانی عوام کا لاوا ان کے خلاف نہ بھڑک، پاکستانی قوم ان کے خلاف مظاہرہ نہ کر، اور تیاری مکمل ہونے سے پہلے کہیں ان کے پروگرام کو فیل نہ کر دیا جائے، اس لیے ان کا ایک ظاہر نعرہ یہ ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ، یا یہ ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، یا یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین، اس جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ خوشکن نعرہ دیا گیا. میری بات سمجھ آئے گی؟ ورنہ جن لوگوں نے آج تک ابو بکر و عمر کو تسلیم نہیں کیا ہے، جو آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ اقدس میں جنت میں سوئے ہوئے ہیں، وہ اتنے وسیع الظرف کیسے ہو گئے کہ وہ پاکستان میں ایک عام آدمی کو اپنا بھائی تسلیم کرے؟ جن کی قلبی کیفیت یہ کہ وہ ان دو بڑی شخصیات کو کہ جو آج بھی جنت میں پیغمبر کے پہلو میں ہیں، ان کے لیے تو ان کے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی وسعت نہیں ہے، انہیں تو وہ ماننا نہیں چاہتے، لیکن ان دو کو ماننے والوں کو اپنا بھائی کیسے تسلیم کر رہے ہیں؟ یہ وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے؟ یعنی اگر ان کے دل میں اتنی وسعت آ گئی اور وہ شیعہ سنی اختلاف سے بالا تر ہو کر کوئی خدمت کرنا چاہتے تو انہیں پھر ابو بکر عمر کو بھی مان لینا چاہیے یا نہیں مان لینا چاہیے؟ لیکن ان کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان دو کو ماننے والے ایک عام آدمی کو جو آپ کے شہر میں کسی بھی خفیہ مقام پہ رہتا ہے اسے بھائی ماننے کو تیار ہے؟ یعنی ایک طرف تو ان کے دل کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ایک عام سنی کو بھائی بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف تب نظری کا یہ عالم ہے کہ وہ ابو بکر عمر تک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک سمجھدار آدمی کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کا یہ نام کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ اپنی اس خفیہ فوجی ٹریننگ پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک چکر کے طور پہ استعمال کیا رہا، ورنہ اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بنیاد پر شیعہ سنی بھائی بھائی بن سکتے ہیں. میں آگے چل کے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. میں آج کے شہر میں پہلی بار آیا اور بڑے جذبات لے کر آیا ہوں، لیکن مسلسل کئی دن کی بے آرامی کی وجہ سے شدید نزلہ اور زکام ہے. صاحب اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں آپ کے جذبات پر پورا اترنے کی کوشش کروں. باہر سے میں آگے چل کر اس عنوان کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی کیسے بن سکتے ہیں، اور یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، یہ ممکنات میں سے بھی ہے یا نہیں. صاحب میں سرے دست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ فوجی ٹریننگ جو خفیہ دے رہا ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کی سازش یہ ہے کہ وہ شیعہ سنی بھائی بھائی کا اور اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بلند. اگر واقعی شیعہ اور ایرانی حکومت لا شرقیہ ولا غربیہ سے ایمان رکھتی ہے اور وہ اتحاد بین المسلمین چاہتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عراق ایران جنگ کو باقی رکھا جائے. شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. ایران عراق جنگ کو باقی رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اگر ایرانی حکومت واقعی اتحاد بین المسلمین چاہتی ہے. پاکستان میں تو اس کا اتحاد کرا ہے اور عراق کے ساتھ اس کی باقاعدہ جنگ ہے. پاکستان میں اس کا اتحاد کرا ہے اور حرمین شریف اہم میں باقاعدہ ارکان مدار ہے، اور کوئی احترام نہیں ہے بیت اللہ پر. سعودیہ کے خلاف مسلسل زہر اگلا جاتا ہے اور پاکستان میں شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، تو سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ شیعہ اپنی اس خفیہ فوجی تیاری پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستانی قوم کو چکر دینا چاہتے ہیں. جس پردے میں وہ اپنی تیاری مکمل کرتے ہیں، اور اس تیاری کے ذریعے جہاں وہ پاکستان میں شیعہ انقلاب چاہتا ہے، وہاں اس کی خواہش یہ بھی ہے اور وہ باہر آتے بھی چکے ہیں کہ ایران کی سرحد ہی نہیں. یعنی خمینی پوری دنیا کا واحد لیڈر بننا چاہتا ہے, اور واضح لفظوں میں خمینی اپنی کتاب الحکومت الاسلامی لائے یہ تحریر کر چکا ہے ولایت کے فقیہ کے عنوان کہ ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جو امام کا نائب ہے, اور اس نائب امام کو وہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو رسول کو ہوتے ہیں. یہ کل کے اس نے لکھا ہے, اور اپنے آپ کو وہ امام کا نائب کہتا ہے. اس لحاظ سے گویا اس نے اپنی قوم کو ذہن یہ دیا کہ مجھے وہی اختیارات حاصل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے, اور یہ واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کی سرحدیں نہیں ہوئی کہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کی سرحدیں. آپ پوری دنیا کے رسول تھے اور پوری دنیا آپ کے زیر اطاعت تھی اور ہے. تو اسی نقطۂ نگاہ سے خمینی آج بھی اعلان کر رہا کہ ایران کی سرحدیں نہیں, آخر سرحدیں نہ ہونے کی وجوہات کیا؟ پوری دنیا کا وہ واحد لیڈر کس بنیاد پہ بننا چاہتا ہے؟ اس کی بنیاد اس نے یہ ڈالی کہ ایک امام کا نائب ہوتا ہے, اور اس نائب امام کو وہی اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو رسول کو ہوا کرتے ہیں. اس عنوان پر اس نے ایک ذہن تیار کر کے اعلان کیا ہے کہ ایران کی طرح کے نہیں, اور اسی بنیاد سے وہ ہر سال بیت اللہ میں تقریب کاری کا پروگرام بنا چکے ہیں. گزشتہ بار 1,00,000 غالباً 25,000 ایرانی تھے, دنیا بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے, لوگ مذہبی جذبات کے ساتھ حضرت اسود کو چوم رہے ہیں, روضہ نبوی پہ سلام پڑھ رہے ہیں, مسجد نبوی میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور دنیا طرف طرف کے رات اور دن وہ بیت اللہ میں گزارنا چاہتی ہے. جبکہ ایرانی اس وقت بھی وہاں مظاہرے پہ لگے ہوئے ہیں, جلوس سے لگے ہوئے, نہ ان کی نگاہ میں روزہ نبوی کا کوئی احترام ہے, نہ بیت اللہ کا کوئی احترام ہے, اور آج یہ نہیں جا رہی ہے کہ ہم امریکہ مردہ باد کہہ رہے ہیں. امریکہ کو مردہ باد ایران میں بھی کہا جا سکتا ہے. امریکہ مردہ باد کہنے کے لیے خود امریکہ کا ویزا بھیج کے, ویزا دے کے وہاں بھی 2,00,000 ایرانی بھیج کے وہاں مردہ باد کے نعرے بلند کرائے جا سکتے ہیں. ایرانیوں کو ویزا دے کے, ٹکے دے کے, اسرائیل بھیج کے بھی امریکہ کو مردہ باد کہلایا جا سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف امریکہ کو مردہ باد کہنے کے لیے پیغمبر کے روزے کو منتخب کیوں کیا گیا, بیت اللہ کو منتخب کیوں کیا گیا, اور وہ بھی حد سے موقع پر جب دنیا جہان سے آئے ہوئے لوگ عبادت کر رہے ہیں, اللہ اور رسول کو راضی کرنا چاہتی, پھر کچھ جمہوری حقوق بھی ہوتے ہیں. ایک طرف تو 1,25,000 انسان ہے اور دوسری طرف 29,00,000 انسان. گزشتہ سال کی تعداد کو حجاج کی بتلائی گئی وہ 30,00,000, تو ایک طرف 29,00,000 مسلمان ہیں اور ایک طرف 1,25,000 شیعہ ہیں جو ایران سے گئے. تو 29,00,000 انسان حرمین سے بین میں خاموشی چاہتے, 29,00,000 انسان اطمینان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف چاہتے, 29,00,000 انسان روضہ نبوی پر سکون کے ساتھ سلام پڑھنا چاہتے, مسجد نبوی میں عبادت کرنا چاہتے, اور 1,00,000 انسان 29,00,000 کے جمہوری حقوق کو پامال کر کے وہاں تقریب کاری کر رہے ہیں, اور آئے لیتے امریکہ مرداباد کی. تو یہ حق کیسے ایک اقلیت کو دے دیا جائے کہ وہ حرمین سے تقرر کو بھی پامال کرتی ہے؟ کوئی بین الاقوامی ضابطہ اصول نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انہیں ہر سال حرمین شریف شہر میں اس قسم کی بکواسات سے مبنی جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے کہ وہاں سب کو بھارت ہو, حرمین شریف شہر میں خون بہے اور وہاں چھری اور چاقو نکل آئے. کوئی اس کا جواب نہیں ہے, اور وہ حج کے مبارک موقع پر. لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ خمینی اپنے نظریات پر مبنی انقلاب چاہتا ہے پاکستان میں بھی اور سعودیہ میں بھی, اور اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی صورت میں حرمین سے قبضہ کریں. چنانچہ آج کے اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایرانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس سال ہم 10,00,000 حاجی بھیجیں گے, پچھلے سال 1,25,000 اور اس سال 10,00,000 جا رہے ہیں.
اور یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم وہاں مظاہرہ کریں، اور اگر ہمیں مظاہرے کی اجازت نہ دی جائے تو ہم حج کرنے کے لیے بھی نہیں جاتے. گویا جلوس اور مظاہرہ اتنا ضروری ہے کہ اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو یہ لوگ حج تک کے لیے تیار نہیں ہوں. اور پھر اتنی بڑی تعداد میں وہ آ جانا چاہتے ہیں 10 لاکھ کہ وہ وہاں مظاہرہ کرے. اصل پس پر کیا حقیقت یہ ہے کہ سیاح کا متفقہ نظریہ ہے کہ جب بھی وہ حرمین پر قابض ہوں گے تو وہ پوری جرت کے ساتھ ابو بکر عمر کو روزہ ربی سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ بات میں معاف جذبات میں نہیں کہہ رہا، نہ صرف الزام برائے الزام عائد کر رہا ہوں. شیعہ کی معتبر ترین کتاب فلک النجات میں واضح لفظوں میں تحریر ہے کہ شیعہ وقت آنے پر روزہ نبضی کو صاف کریں گے. واضح لفظوں میں اگر آپ نے لعنت کرنی ہے تو بلند آواز سے کر کہ یہ جو فلک النجات کا شیعہ مجتہد جو لکھتا ہے کہ وقت آنے پر شیعہ روزہ نبضی کو صاف کریں گے، وہ صاف کرنے سے کیا مراد؟ کیا اعوذ باللہ آج روزہ نبضی صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے؟ اسی آواز سے تو وقت آنے پر صاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو شیعہ حرمین شریفین میں ہر سال تقریب کاری کر کے انجام کار کافی یہ ہے کہ وہ روزہ نبضی کو اکھیڑ کر وہاں سے ابو بکر و عمر کے مبارک وجودوں کے باہر نکال لے. اور شیعہ اپنی کتب میں یہ لکھ چکے ہیں کہ مہدی جب ظاہر ہوگا تو اس وقت وہ ابو بکر و عمر کی مبارک لاشیں قبر سے نکال کر خشک درختوں کے ساتھ لٹکائے گا، اور ان کے لٹکنے کی وجہ سے خشک درخت سرسبز ہو جائیں گے. جس بدترین کافر گروہ کے عقائد یہ ہوں کہ وہ یہ خیال اور نظریہ رکھتا ہو کہ ابو بکر عمر سے نکال کر مادی درختوں کے بعد پھانسی دے گا، اس طبقے کو کافر کہنا، مرتد کہنا اور دجال کہنا ایمان کا حصہ ہے. کسی نہ کسی صورت میں قبضہ کر کے ابو بکر عمر کو روزہ نبضی سے نکال. لیکن میں سنی قوم کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں اور ان پہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں اور سیت پر بھی یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دن نہیں آئے گا، اور جس دن تم یہ حرکت کرو گے اس دن تم کپڑ ہستی پہ نہیں ہو.
موقع لگائیے اپنے جذبات کا اظہار کیجیے، مجھے بھی تو بولنے کا موقع دینا. میں بات کو کسی کنارے پہ لگا دوں، کوئی ذہن ثابت ہو، کوئی آپ کے ذہن میں بات اترے کہ میں کہنا چاہتا تو میں نے بنیاد کیا مانی. بات میری ذہن میں اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی؟ حرمین شریفین میں ہر سال مظاہرہ کس لیے اور کیوں ہے؟ اس کی اصل غرض یہ ہے کہ بیت اللہ پہ قبضہ کیا جائے، مدینہ پہ جگہ پہ قبضہ کیا جائے، اور قبضے کے بعد اگلی یہ گندی حرکت کی جائے کہ ابو بکر عمر کو وہاں سے نکالا جائے. جیسا کہ وہ اپنی کتب میں لکھ چکے ہیں اور میں اس کا حوالہ عرض کر چکا ہوں. سنی قوم کو
ان حالات میں بیدار ہونا ہوگا. پاکستان نے زیر زمین فوجی تربیت, پاکستان نے ایرانی انقلاب کے راستے پر ہموار کیا جا رہا, اور سعودیہ میں مظاہرے وہاں پر قبضہ کرنے کی تیاری ہے. تو مٹھی بھر اقلیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں, اور انتہائی سازش اور انتہائی چالاکی کے ساتھ جہاں ان کا کام نہیں چل رہا ہوتا تو وہاں وہ سی اپنی بھائی بھائی کا نعرہ بلند کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا سنی نوجوان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اثر چالاکی کیا, اس کو اس کے جواب کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے بتائیے, اس کو ایک کفر کا راستہ روکنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرنا چاہیے؟ وہ ایک لمبی چادر تان کے سویا رہے اور رفتہ رفتہ یہ کفر منظم ہوتا ہوا ایک نہ ایک دن آپ کے سر سے مسلط ہو جائے اور آپ بے وقت جاگے, تو اس بے وقت جاگنے کا کوئی فائدہ یا نتیجہ نکل سکے گا؟ قتل نہیں نکلے. میرے سامعین محترم, میں نے عرض یہ کیا کہ آپ نے آج کی کام پر بیت اللہ کے تقدس کے لیے رکھی, اس عنوان سے میں نے مختصر اجازت کی ہے کہ شیعہ ہر سال بیت اللہ میں حرمین شریف پہن کے مظاہرہ کرتے, کیا کہتا اور اس کے پروگرام میں کیا چیز شامل, اور اس پروگرام کو سر انجام دینے کے لیے شیعہ نے نعرہ بلند کیا ہے کہ شیعہ سنی بھائی ہے. میں اسی موضوع پہ آنا چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی کسی بھی مقام پر کسی وقت اپنے اپنے نظریات سے قائم رہتے ہوئے بھائی بن بھی سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. بقیہ وقت میں واضح دلائل کے ساتھ اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ اپنے نظریہ پہ قائم رہے اور سنی اپنے نظریہ پہ قائم رہے تو کیا یہ دونوں طبقے کسی وقت بھائی بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ نہیں. تو آپ نے جواب مختصر دے دیا, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ میں آپ کی اس نہیں کو اتنا مدلل کر دوں کہ اگر سر کو آپ سے کوئی یہی بات کہتا ہے کہ بھائی آپ اتحاد کی فضا کو نہیں پیدا کر لیتے, آپ کی اپنی بھائی بھائی کیوں نہیں بن جاتے, تو آپ جب وہاں نہیں کا جواب دیں کہ ہم ایک نہیں ہو سکتے تو آپ کا دامن دلائل سے خالی تو نہ ہو, آپ ان کے سامنے اپنے موقف کو مجبور تو کر سکے کہ ہم کیوں بھائی نہیں بنتے, ہمارے حقوق کیا ہے, سنی کے حقوق کیا ہے, اور ہم ان حقوق کی جنگ کیوں لڑنا چاہتے ہیں اور اس کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے. میں واضح رکھ دوں ایم کیو ایم کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ کہ ان کا میرے ساتھ کوئی خونی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں تھا, اس کے باوجود انہوں نے اپنا گرفتار کوٹ فون کر کے اور ساتھ میرے ساتھ اس بے ہمدردی کا اظہار کر کے میرے دل میں اترنے کی کوشش کی ہے. تو میں ساتھ ان سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ میں مہاجر قومی مومنٹ کے مسائل میں دخل اندازی یا اسے چیک کرنا نہیں چاہتا, اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ مہاجر حقوق کے لیے اپنی جوانی کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اسی جوانی کو سنی حقوق کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. اگر سنیت شریعت کے حقوق پامال ہو رہے ہو تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں کہ آپ کو حقوق کی سنی کو حاصل کر دیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جیسے آپ کا موقف یہ ہے کہ مہاجر حقوق پامال ہو رہے ہیں, یہ آپ تو ہنس رہے ہیں نا, چند دنوں بعد جے سنی کا نعرہ گلی گلی لگے گا, انشاءاللہ لگے گا. اس لیے کہ جب آپ اس بات کے قائل ہیں کہ مہاجر حقوق پامال ہو رہے تھے اور آپ نے اپنے آپ کو منظم کر کے گویا اپنی قوم کو حق دلایا ہے, تو بیان ہی اسی طرح سنی بھی ایک قوم ہے اور بہت بڑی قوم ہے, صرف کسی ایک قصبے کے شہر میں نہیں پوری دنیا میں اقلیت میں قوم ہے, اور اقلیت کے حقوق کو ایک مٹھی بھر اقلیت طویل عرصہ سے پامال کرتی چلی آ رہی ہے, تو آپ کو اسی بنیاد پر اپنی سنی قوم کے حقوق کے لیے بھی جنگ لڑنا ہو. مملکت ہے اس نے آئین اور دستور وہی ہوتا ہے جو اصلیت کا ایمان اور عقیدہ یا نقطہ نگاہ روس لیجیے وہاں سے منظم ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ وہاں کی اصلیت کے منسٹ ہے. امریکہ کو لیجیے تو وہاں انگریزی قوانین ہے اس لیے کہ وہاں کی اصلیت انہیں کے ایمان کی ہے. اور اسی طرح باقی ممالک کو لے لیجیے جب ایک بین الاقوامی اصول ایک بات ہے کہ جس ملک کی اکثریت سے جو نقطہ نگاہ ہو اس کے مطابق کو اپنے خلاف بنایا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں سنی ہلکی اکثریت ہے اور اس اکثریت کے حقوق کو معاذ اس لیے قریب سال سے پامال کیا جا رہا ہے کہ سیا اکثریت ہلکی فکا نہیں چاہتی یا سیا اکثریت سنی فکا نہیں چاہتی یا سیا اکثریت سنی کا اقرار نہیں مانتی تو ایک اصلیت کی وجہ سے اصلیت کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے 40 سال کا راستہ دراز بیت چکا ہے. میں مہاجر ماں کے بیٹے سے اپیل کروں گا کہ اگر تو نے مہاجر ماں کی آخری کے لیے غلط لڑی ہے تو نے مہاجر کی دکان کے لیے اس کی ملازمت کے لیے غلط لڑی ہے تو تجھے پوری ماں کی عزت کے لیے بھی غلط لڑنا چاہیے. امین محترم میری بات سے ہم نے تو اتر رہی ہے ہی نہیں اتر رہی اونچی آواز سے اور مجھے توقع ہے کہ یہ نوجوان میری اس بات پر آج نہیں تو کل ضرور غور کریں گے. سنجیدہ انسان وہی ہوتا ہے جو معقول بات پہ کام کرے اس کو خلوت میں سوچے جلوت میں غور کرے. اگر بات معقول ہے تو اسے مان لینا چاہیے یا نہیں مان لینا چاہیے. جب پوری دنیا کو اصول یہ ہے کہ اکثریت کے مطابق پبلک اطلاع بنتا ہے تو پاکستان میں سنی اکثریت ہے یا نہیں؟ وہاں بھی اکثریت ہے. پھر اس کے مطابق یہاں قانون فقہ حنفی کے مطابق یا سنی نقطۂ نگاہ کے مطابق قرآن اور سنت کی روشنی میں بن جانا چاہیے یا نہیں بن جانا چاہیے؟ ایک اقلیت جو 40 سال سے اس کے راستے میں رکاوٹ ہے اور رکاوٹ بھی اس حد تک کہ کسی وقت وہ اقلیت کہتی ہے ہمارا نصاب تعلیم الگ کر دیا جائے حکومت وہ بات مان لیتی ہے. کسی وقت وہ اقلیت کہتی ہے کہ ہمارا اصول الگ کیا جائے ہم ادا نہیں کریں گے تو وہ بھی حکومت مان لیتی ہے. اور کسی وقت وہ کہتے ہم زکات نہیں دیں گے تو ان کی وہ بات بھی مان لی جاتی ہے. اور پھر ظلم یہ ہے حد درجہ ظلم یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کی قریبی اسامیوں پر سیا فائد ہے آپ کے بلوچستان کا گورنر سیا ہے یا نہیں ہے؟ میرے پنجاب کا گورنر بظاہر اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتا ہے لیکن وہ حقیقت سیا ہے. اس کی دو بیٹیاں ہمارے ضلع کے ایک ایسے سیا خاندان میں بیاہی ہوئی ہے کہ جو تبرع کرنے میں مشہور و معروف ہیں اور ان کی اس کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں. اسی طرح دیگر عام عہدوں پر سیت فائد ہے. آپ ڈپٹی کمشنر گن لیں کہ پاکستان کے ضلعوں میں کتنے ڈپٹی کمشنر سیے ہیں کتنے سی ایس پی سیے ہیں. ایک خاص تعداد کے تحت انہیں اہم عہدے دیا جاتے ہیں انہیں قریبی آسانیوں پہ پیس کیا جاتا ہے اور یہ انہیں عہدوں کا رزلٹ ہے کہ آج فوج میں نشان حیدر تو ملتا ہے نشان ابو بکر کیوں نہیں ہے نشان عمر کیوں نہیں ہے نشان عثمان کیوں نہیں ہے اور نشان خالد بن ولید کیوں نہیں ہے جس نے کفر کے چھکے چڑھائے تھے جس کو نبوت سوف من سیوف اللہ کا لقب دے گئی ہے. آج اس خالد بن ولید کے لیے فوج میں نشان خالد کیوں نہیں؟ سنی اکثریت اپنا یہ حق اکثریت کے باوجود حاصل نہیں کر رہی نہیں کر سکی. راستے میں ایک اقلیت آئی ہوئی ہے. علی میرا ایمان کا حصہ ہے علی میرا مقتدا ہے مجھے کوئی چڑ نہیں ہے کہ انہیں نشان حیدر ان کے نام سے منسوب کیوں ہے لیکن یہ بھی تو کوئی زیادہ داری نہیں ہے کہ علی کی آڑ لے کر باقی صحابہ کو پسے کچھ ڈال دیا جائے. میں عرض یہ کر رہا کہ آپ سنی حقوق پر دکھو گے کہ ہمارے حقوق کو کہاں تک پامال کیا جا رہا ہے. پاکستان میں فقہ حنفی اور قرآن و سنت پہ مبنی آئین صرف اس لیے نہیں بن رہا کہ راستے ایک عقلی نشان حیدر تو نہیں کہے، نشان ابو بکر کیوں نہیں ہے، نشان عمر کیوں نہیں ہے، نشان عثمان کیوں نہیں ہے، اور نشان خالد بن ولید کیوں نہیں ہے جس نے کفر کے پھٹے چڑھائے تھے، اس کو محبت سوف من سلوف اللہ کا لقب دے گئی ہے. آج اس خالد بن ولید کے لیے فوج نے نشان خالد کیوں نہیں، سنی اکثریت اپنا یہ حق اکثریت کے باوجود حاصل نہیں کر رہی، نہیں کر سکی، راستہ میں ایک اقلیت آگے آئی ہوئی ہے. علی میرے ایمان کا حصہ ہے، علی میرا مقتدا ہے، مجھے کوئی چڑھ نہیں ہے کہ انہیں نشان حیدر ان کے نام سے منسوب کیوں ہے، لیکن یہ بھی تو کوئی جانب داری نہیں ہے کہ علی کی آڑ لے کر باقی صحابہ کو پس مستعد کرا. میں آپ کیا کر رہا تھا کہ آپ سنی حقوق پر بھی ہو کریں کہ ہمارے حقوق کو کہاں تک پامال کیا جا رہا ہے. پاکستان میں فقہ حنفی اور قرآن و سنت کے مبنی آئین صرف اس لیے نہیں بن رہا کہ راستے میں ایک اقلیت رکاوٹ ہے، اور سنیے ایک طرف تو اتحاد بین المسلمین کے نعرے، شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ دیا کہتا ہے کہ میرا بچہ سنی بچے کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی کتاب نصاب تعلیم کی نہیں پڑھ سکتا، میرے بچے کے لیے نصاب الگ ہو، میرے بچے کے لیے استاد الگ ہو. ایک طرف یہ تعصب، ایک طرف یہ حسد اور بغض اور کینہ اور یہ خلافت، اور دوسری طرف اپنے جان سے پردہ ڈالنے کے لیے پبلک سجیس پر یہ نعرہ کہ سیا سنی بھائی بھائی، اس کی کوئی حقیقت تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ سوائے چار اور سازش کے اس نعرے کی کوئی اور ذیلی اور وزن نہیں ہے. وہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان حالات میں میرا اور آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم سنی قوم کو جگائیں اور ان کی غفلت کی چادر کو اتاریں. حق بنتا یہ نہیں بنتا، اور میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں، چھپ کے نہیں کہتا، میں سنی عصبیت کو ابھاروں گا. ابھارنا چاہیے یا نہیں ابھارنا چاہیے؟ میں سنی عصبیت کو ابھاروں گا، اس لیے کہ سنی عصبیت میں ہے بین الاقوامی اصول کے ساتھ بھی پبلک لا ہمارے موقف کے مطابق بننا چاہیے. 40 سال سے ہمارا حق ختم کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ان حقوق کو عصبیت کے استعمال کیا جا رہا ہے. زیادہ دیر تک اب سنی قوم اپنے حقوق پر ڈاکہ برداشت نہیں کر سکتی. اکثریت میں ہوتے ہوئے آپ بھیک مانگ، اس کی وجہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے اندر نظم و ضبط پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنے منتشر خیالات کو ایک جگہ جمع نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ یہ مار کھا رہے ہیں. سامعین نے اس طرح میں تھکے تو نہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی بن بھی سکتے ہیں یا نہیں. نہیں کا جواب تو آپ نے میرے پہلے بھی اختیا کے دیا ہے اور دینا چاہتا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس نئی کے کوئی دلائل بھی ہیں یا نہیں. دلائل ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے نا. بنیادی طور پہ لیجیے، بنیادی طور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو لے لیجیے، وہ میرے بھی رسول ہیں، آپ کے بھی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے رسول ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر آخری نبی ہیں، ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی آواز سے تو یہ شخصیت متفقہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اونچی آواز سے. اگر شیعہ محمد رسول اللہ کو ان کی پوری عظمت کے ساتھ نہ مانتا ہو تو کیا وہ میرا بھائی بن جائے؟ بلند آواز سے بولیے تاکہ میں آگے. اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری شان و عظمت کے ساتھ تسلیم نہ کرے تو میرا بھائی بن سکتا ہے؟ کسی ایک لمحہ کے لیے نہیں بن سکتا ہے؟ ایک شخص میرے ساتھ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے جراب کا وارث بننا چاہیے، اور میں اسے یہ کہتا ہوں کہ تو میرا بھائی کیسے ہے؟ تو باپ کو گالیاں لیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرا باپ بھی نہیں ہے، تیری بکواس تو یہ ہے کہ میری والدہ نے کہیں اور موقع نہ کی جائے، میں اس کی پیداوار ہوں، یہ میرا باپ نہیں ہے. جب تو باپ کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو تو میرا بھائی ہے، کہوں گا یا نہیں کہوں گا؟ اگر کوئی بدبخت ایسا مجھے کہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، لیکن صاحب کو یہ بکواس بھی کرے کہ جو تیرا باپ ہے وہ میرا نہیں ہے، ماں تو ایک تسلیم کرے لیکن باپ کو نہ مانے تو میں اسے صحیح بھائی مان لوں گا. صاحب کو یہ بھی بکے کہ میری ماں کہیں منہ کالا کر کے آئی اور اس کی وجہ سے میں پیدا ہوا تو اسے بھائی مان لیا جائے گا اور حرام ہی بچے گا اس کے واسطے نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیعہ محمد الرسول اللہ کو ان کی عظمت جان کے مطابق نہ مانتا ہو تو پھر وہ میرا بھائی بن سکتا ہے؟ بلندواز سے فرمائیے. اب کل یقین شیعہ کی موتبر ترین کتاب ہے. شیعہ کو مستحد اعظم باسر مجسی ننگے الفاظ میں اس نے کفر رکھتے ہوئے تحریر کرتا ہے کہ جب ماضی خان سے باہر نکلیں گے تو سب سے پاؤں تک بڑھانا ننگے ہوں گے، اور سب سے پہلے جو ماضی کے ہاتھ سے بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ. اگر یہ عبارت، یہ الفاظ حق الیقین میں نہ ہو، مجھے کسی بھی پاکستان کے تاریخی شہر میں چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دی جائے، اور اگر یہ کفر حق الیقین میں درج ہے تو پھر شیعہ میرا بھائی نہیں بن سکتا ہے. ساری کائنات محمد رسول اللہ کی بیعت کر سکتی ہے، محمد رسول اللہ کسی اور کے مرید نہیں بن سکتے ہیں. میرے نبی کی عظمت شان یہ ہے، میرے پیغمبر کی قدر و منزلت یہ ہے کہ وہ سب کے آقا تو ہے، اللہ کے ماں سوا وہ کسی اور کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتے ہیں. جو بیعت کرتا ہے وہ مرید ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں بیعت کی جاتی ہے وہ مرشد تصور کیا جاتا ہے. تو جب شیعہ محمد رسول اللہ کو ماضی کے ہاتھ سے بیعت کرا رہا ہے تو کیا اس صورت میں اس نے محمد رسول اللہ کو اپنی عظمت شان کے ساتھ مان لیا؟ بلند آواز سے بولیے، محمد رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا جب جب دنیا قائم ہوئی اس دن سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک اور قیامت سے اب آج تک کوئی ماں ایسا بیٹا چل نہیں سکتی جو محمد رسول اللہ کا آقا بن سکے. لیکن شیعہ یہ تحریر کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ماضی کے ہاتھ سے بیعت کر کے ماضی کے مرید بنیں گے اور ماضی ان کا آقا بنے گا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ ننگی حالت میں ہوں. آپ بتلائیں کہ کیا اس شخص نے، یہ گروہ نے محمد رسول اللہ کو ان کی پوری شان کے ساتھ تسلیم کر لی ہے؟ بلند آواز سے بولیں گے اور اونچی آواز نہیں. نمبر دو، رات میں نے کراچی میں بھی یہ بات کہی اور آج چونکہ میرے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے پھر کہنا تھا، شیعہ کا مستحد ہے، مولوی فرمان ہے، قرآن کا ترجمہ لکھتا ہے. 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت الخبیثات للخبیثین کا ترجمہ کرتے ہوئے تحریر کرتا ہے کہ گندی عورت گندے مرد کے لیے، گندا مرد گندی عورت کے لیے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورت پاک مرد کے لیے اور پاک مرد پاک عورت کے لیے. یہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ بولیے کہ ترجمہ صحیح کیا، بولیے نا ترجمہ. یہ سورہ نور کی آیت حضرت عائشہ سے رواط اللہ علیہ عظمت کان کے لیے اتری ہے، اور اس وقت اتری ہے جبکہ منافقین نے اس عفت معاب خاتون پر الزام عائد کیا تھا. رب العالمین نے عائشہ طیبہ پاک دامنی کے لیے قرآن اتارا، سورہ نور اتاری، اور اس میں یہ آیا تھا جس میں اس حقیقت کو واضح گاہ کیا گیا کہ ایسا کیسان آپ چلے، ایسا نبی کی بیوی ہے، اور جب نبی کی بیوی ہے تو نبی کو پاک، پاک کے گھر پاک ہوتی ہے، گندے کے گھر زندگی ہوتی ہے اس وقت سیاحت اتری ہے. اور اس کا ترجمہ شیعہ مجتہد نے بھی یہی کیا کہ گندی اور گندے مرد کے لیے پاک اور پاک مرد کے لیے. یہ ترجمہ کرنے کے باوجود اس آیت کے حاشیے پر شیعہ مجتہد تحریر یہ کر رہا ہے کہ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی کی تمام بیویاں پاک نہیں تھیں. آپ نے جس نقطہ پہ غور کرنا وہ یہ ہے کہ جب قرآن کے الفاظ ہیں کہ گندی اور گندے مرد کے لیے اور یہ آپ یہ ایسا اپنے جگہ کی پاک سامنے کے لیے رہی گئے آپ, تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ نبی کی تمام بیویاں پاک نہیں تھی اور قرآن کہتا ہے کہ پاک کے لیے پاک ہفتے کے بعد تو لکھتے جبھی, اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی ساری بیویاں پاک نہیں تھی تو قرآن کہتے ہیں کہ گندی گندے کے لیے ہوتی ہے, تو کیا دوسرے لفظوں نے اس بدبخت نے خود پیغمبر کو گالی نہیں دی ہے؟ اگر نبی کی بیوی پاک نہیں ہے تو نبی کی بیوی بن کیسے گئی؟ قرآن تو کہتے ہیں کہ گندی گندے کے لیے ہے, تو یہ براہ راست نبی کو گالی نہیں دے سکتا تھا, ڈریکٹ یہ بکواس نہیں کر سکتا تھا, اس نے انڈریکٹ یہ بکواس کی ہے کہ نبی کی بیویاں پاک نہیں تھی. جب نبی کی بیویاں پاک نہیں تھی تو جس کے گھر آئیے پھر کسی کا پاک نہیں ہوگا نا. قرآن یہ اصول کے مطابق جس نے پیغمبر کو واضح لفظوں میں یہ گالی دی ہے, توقع کی ہے, نبی کی حسد عزت کی ہے, توہین کی ہے, کفر بتائے, اور یہ کفر آپ کے کراچی سے شائع ہوا اور اب تک یہ ترجمہ اور تفسیر ملک میں تقسیم کی جا رہی ہے, اس پہ کوئی پابندی اور کوئی بحث نہیں ہے. تو جو لوگ نبوت کے متعلق یہ نظریات و خیالات رکھتے ہوں انہوں نے نبی کو مانا بلند آباد سے, جس نبی کو آپ تسلیم کرتے یہ اسی نبی کو مان رہے, اس نبی کی یہی شان ہے جس کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں کہ اس کی بیویاں نہ پاک بلند آباد سے. جب ایک طبقہ سرے سے نبی کو بھی اس کی قدر و منزلت کے ساتھ تسلیم نہیں کر رہا ہے تو وہ میرا بھائی بن سکتا ہے, وہ مسلم ہو سکتا ہے, اسے میں اپنی برادری میں شریک کر سکتا ہوں. اونچی آواز سے فرمائی مزید غور کی قرآن کی آیت ان اللہ لا یسترضی ان یسلم مسلما بعوضا فما فوقها, اس کا ترجمہ شیعوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ میں مکھیوں کی مچھروں کی مثال بیان کروں, فما فوقها یا مچھر سے بھی زیادہ ذلیل چیز کی مثال پیش کروں. یہ تو کیا ہے آیت کا ترجمہ, اور پھر اسی آیت کے تحت تفسیر قوی نے شیعوں کے رہنما شیعوں کے امام نے اور محمد بن یعقوب کلینی کے استاد علی بن ابراہیم قمی نے تفسیر قوی نے تحریر کیا کہ مچھر سے مراد علی ہے, اور فماف ہو کہا کہ مچھر سے زیادہ ذلیل کی مثال بیان کرنے سے بھی اللہ نہیں شرماتا تو پہلے زیادہ ذلیل شاید سے مراد محمد رسول اللہ ہے. یہ وہ ریکارڈ ہے, میں ہوا میں محض روڑے نہیں پھینک رہا, میرے پاؤں مضبوط ہیں, میں پوری جرأت قوت اور اپنے آپ کو دلائل سے متعین کرنے کے بعد آپ کے شہر میں دنیا حیثیت کو للکارنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں شروع ہے میرے دلائل میں تو ہائی کورٹ میں آؤ, مجھ پہ مقدمہ دائر کرو کہ یہ مولوی ہمیں کافر اور غیر مسلم کہتا ہے, میں ہائی کورٹ کی عدالت کے کٹہرے میں تمہارا کفر بیان کرتا ہوں, تم اپنا اسلام ثابت کر دو, اگر ہائی کورٹ کا فل بینچ تمہیں مسلمان تسلیم کر لے تو میں عدالت کو لکھ کے دے دوں گا کہ مجھے گولی مار دی تھا. سیت کو میرا یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بلند آواز سے جو چاہتے ہیں قبول کرنا چاہیے ہاتھ کھڑا. لیکن سے شیعہ سے لے کر خمینی تک ایک ایک شیعہ بچہ ہو چاہے جوان، ملا ہو چاہے خیر ملا، سیاسی لیڈر ہو چاہے خیر سیاسی لیڈر، وہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن ہائی کورٹ میں میرے دلائل کو چیلنج نہیں کر سکتا. اسے اپنے کرتوت یاد ہے، اسے اپنا کٹا چٹھا معلوم ہے، اس کو اپنے خفیہ قائد اور نظریات معلوم ہے. وہ کبھی مجھے چیلنج نہیں کرے گا. مجھے کیس چیلنج کرتے ہوئے 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج تک شیعہ ماں کوئی ایسا بیٹا نہیں چل سکی ہے جو میرے چیلنج کو قبول کرے. دلیل کے بغیر کرو آپ مجھے ٹوکنے کا حق رکھتے ہیں، آپ مجھے ستیج سے اتارنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اگر میری بات دلیل سے تو پھر میں آپ کو آپ کے ایمان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ کو غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جو شخص علی کو یا جو گروہ علی کو مقصد کہے معاذ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کو بکوف نباشے کو اس سے بھی گھٹیا تصور کرے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ جب مسلم نہیں ہے تو آپ کا بھائی کیسے؟ اسی بات سے بولیے نا، آپ کا بھائی کیسے بن جائے جب باپ کوئی نہیں مانتا نہیں سمجھا تو بھائی کس بنیاد سے بنے گا؟ میرے محترم بھائی چارے کے لیے کوئی ماتو بھی تو، کوئی مشترکہ فارمولا بھی تو، کس بنیاد پر وہ میرا بھائی بننا چاہتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے بعد قرآن بھی آئیے تھکے تو نہیں ابھی؟ جب آپ تھک جائیں تو ہاتھ کھڑے کر دیں، ٹھیک ہے میں بس کر دوں گا. بات سمجھ تو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی آپ جوڑ کے ناتانی برادری نہیں آپ کو پر کوئی بھی اللہ سے چھوڑ نہیں سکتا. یہ واقعی یہ برانچ ہی ہے. ثانی محترم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کو لیجیے. قرآن میرے اور آپ کے ایمان کی جڑ ہے یا نہیں؟ ایمانیات کا مدار قرآن ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کے لیے بنیادی اور اساسی کتاب کتاب اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ کیا شیعہ قرآن کو مانتا ہے، اس کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہے کہ ہم جذبات میں کہہ رہے کہ نہیں مانتا، ایک ہے کہ ہم اس پر دلائل دیں کہ وہ واقعی نہیں مانتا ہے. توجہ کیجیے، شیعہ کی عربی کتب میں 2000 سے زائد روایات وہ موجود ہیں جن میں یہ تحریر کیا گیا کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اسے منافقین نے بدل دیے، اس میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے ہیں، اس میں علی کی امامت کا تذکرہ تھا وہ اڑا دیا گیا، اس میں آل رسول کا ذکر تھا، نام تھا آل محمد کا وہ نکال دیا گیا، اور اس میں علی کی خلافت بلا فتر کو بیان کیا گیا تھا اسے نکال دیا گیا. اصلی قرآن امام مہدی کے پاس محفوظ ہے اور یہ قرآن اصلی نہیں ہے. اس عقیدے پر شیعہ کی عربی اور فارسی کتب میں 2000 سے زائد روایات موجود ہیں جن میں اس عقیدے کا اقرار کیا گیا. تو جو شخص اس قرآن پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور جب مسلم نہیں ہے تو میرا بھائی بن سکتا ہے؟ مزید توجہ کیجیے، مولوی مقبول حسین جنگ شیعہ کا مستحد ہے، اس نے آج سے تقریباً 70 سال پہلے قرآن کا ترجمہ لکھا، اس کی تفسیر لکھی، اور پھر اس تفسیر کی ایک درجن سے زائد اپنے شیعہ مجتہدین سے تائید کروائی جنہوں نے یہ لکھا کہ یہ ترجمہ اور تفسیر صحیح ہے. اس مولوی مقبول دہلوی شیعہ مجتہد نے اپنے ترجمہ قرآن کے 12 پارے تحریر کیا کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے. بازے لفظوں میں اردو زبان ہے, اردو زبان میں میں حوالے کا ذمہ دار ہوں, آج بھی ذمہ دار ہوں, کل بھی ذمہ دار ہوں, چوک چوراہے مسجد عدالت تک میں ذمہ دار ہوں. آپ ہم ٹھوک کر اس کو بیان کرتے کسی بھی شیعہ کے ساتھ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے, ذمہ داری میری آتی. آپ جب چاہیں گے میں آپ کو حوالہ جات سے نیس کر دوں گا. آگے سوال کر کہ جب یہ قرآن غلط ہے اور شرابیوں کے لیے بدل دیا گیا ہے تو اسے صحیح کر دیجیے. تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جب تک امام مادی نہ آئے اس وقت تک ہمیں حکم ہے کہ یہی غلط قرآن پڑھتے جائیں, جب مادی آئے گا تو صحیح قرآن پڑھا جائے. آپ بتلائیں مسلمانوں کہ جن لوگوں کے قرآن سے متعلقہ یہ نظریات ہو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی مسلم تسلیم کر کے اپنے بھائی بنایا جا سکتی ہوں, ایک لمحہ بھائی کے لیے بھی. خدا ہمارے موقف پر فرقہ واریت کی چھاپ مت لگائیے, ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں بول رہے, ہم کفر کے خلاف بول رہے, ہم کسی فرقے کو ٹیک نہیں کرنا چاہتے. میں آپ کی طرح فرقہ بندی کا سخت مخالف ہوں لیکن کفر کو فرقہ نہیں کہتے. جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہو اس رکاوٹ سے مسلم قوم کو آگاہ کرنا مسلمان کا بنیاد تھا. شیعت اسلام دشمنی کا نام ہے, شیعت اسلام کی غداری کا نام ہے, شیعت اسلام کی بغاوت کا نام ہے, شیعت رسول اللہ اور قرآن سے انکار کا نام ہے. اس شیعت کو نہ سینے سے لگایا جا سکتا ہے, اس شیعت کو نہ مسلم برادری کی حیثیت سے قبول کیا جا سکتا ہے, نہ شیعت کو اسلامی فرقہ تصور کیا جا سکتا ہے. جب اسلامی فرقہ نہیں ہے تو بھائی کیسے بنتا. آج کے کراچی ایک کتاب چھپی, ایک ہزار تمہاری دس ہماری کے نام سے, آپ کے نزدیک ہے کراچی خرید لیجیے اور اے ممکن ہے کہ آپ سے شروع کریں تو آپ کا اپنے شہر میں مل جائے. اس کتاب کا مصنف شیعہ تحریر یہ کرتا ہے کہ سنیو جس قرآن کو تم مانتے ہو اس قرآن میں تو پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے, جس کو ہم مانتے ہیں اس میں پاکستان کا ذکر ہے. اردو زبان میں خدا کی قسم عربی فارسی یا انگلش بھی نہیں, اردو اتنی موٹی کتاب ہے اور کراچی کے ایک نام سے کبھی ایک ہزار تمہارے کا سوال. پھر یہ بھی کہتا ہے, کہتا ہے تمہارے قرآن کو تو ہر کوئی ہاتھ لگا لیتا, کہتا تمہارے قرآن کو تو ہر کوئی ہاتھ لگا لیتا ہے, ہمارے قرآن کو کہتا ہے کہ معصوم کے بغیر کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا ہے. تو جن لوگوں کے عقائد قرآن سے متعلقہ یہ ہوں وہ میرے اور آپ کے بھائی بن سکتے ہیں. بیان تاریخ سے بتائیے اونچی آواز سے, کوئی شکل ہے ان کو بھائی بنانے کی, کوئی صورت ہے ان کو سینے سے لگانے کی, کوئی راستہ نکل سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ برادری گانٹ لیں؟ نہ رسول کی اس قدر منزلت کو وہ مانتے ہیں جو اللہ نے پیغمبر کو عطا کی ہے, اور نہ ہی وہ قرآن پر اس صورت سے ایمان رکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. آج کے اسی کراچی سے ایک قرآن کی تفسیر ہے اور اس میں آیت وضو پر تعلق کیا گیا. لکھتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں دھونے چاہیے, جبکہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب تو یہ ہے کہ پاؤں کا مذہب کرنا چاہیے وضو میں. آپ کو بھی معلوم ہے یہ بات کریں, شیعہ وضو میں پاؤں دھوتا نہیں مسا کرتا ہے. اور ہے عجیب جانور کہ جب وضو کرنے لگے گا پہلے پاؤں دھو لیتا ہے کہ کہیں مٹی وٹی یا گندگی لگی ہوئی ہو, دھونے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے پھر منہ دھویا پھر یہاں تک بازو دھوئے اور پھر پاؤں سے مسا کرتا ہے. وہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو تم آج اللہ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ پاؤں سے گندگی بھی تو لگ سکتی ہے تو وہ دھونے کا حکم دے دیتا, اس نے تو مسے کا حکم دیا اور اس نے دونوں جمع کیے کہ پہلے دھوتا ہے بعد میں مسا کرتا ہے. یہ عقیدہ ہے. تو تفسیر قرآن لکھتے ہوئے شیعوں کا عزیز اعظم کراچی کا وہ لکھتا ہے کہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے جو آیت وضو ہے یا جو اللہ دن عام لگا تم تمہیں رسرات وقت میں وجوہ کو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں پاؤں دھونے چاہیے اور آخر اس طرح کہتا ہے کہ ہمارا مذہب تو اس کے خلاف یعنی سیوں کا تو جواب دیتا ہے کہتا ہے وضو ہمارا صحیح ہے توجہ ہے میری آپ کی طرف نہ آپ کی توجہ میری طرف ہے مجھے آواز سے کہتا ہے ہمارا وضو صحیح ہے البتہ قرآن کو ہزار دن یوسف نے غلط کیا ہے اپنے وضو کو صحیح کر رہا ہے اپنے وضو کو صحیح کر رہا ہے اور قرآن کو اسی آواز سے غلط کر رہا ہے تو جن لوگوں کے قرآن سے متعلقہ یہ لباس ہوں وہ میرے اور آپ کے بھائی بن سکتے ہیں سیا سنی بھائی بھائی کا نعرہ بلند کر کے وہ خفیہ فوجی کرینک پہ پتا جانا چاہتا ہے وہ بیت اللہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور قبضہ کر کے روکے لگتی سے ابو بکر عمر کو نکالنا چاہتا ہے اگر سنیت اور تعداد نہ ہوئی تو ایک ممکن ہے کہ دنیا پر آسمان سے پتھر رکھے دوسرے ایک رات نہیں کئی راتیں بھیگ سکتی ہیں میں اتنے واضح اطلاع رکھتا ہوں اور سیاہ کا میں نے اتنا لٹے کر بڑا 15 سال کہ میں انبار لگا سکتا ہوں دلائل کی میں کمزور رات کرنے کا عادی نہیں نہ اپنی قوم کو دھوکہ دینے کا عادی ہوں میں طویل قربانی اس کا آپ سے دے چکا ہوں اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ قربانی دینا آسان نہیں ہوا کرتا لیکن میں نے مار اس کا آپ اس لیے کھائی ہے کہ جب مجھے یہ سمجھ آیا کہ سیت کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں نے اپنی زندگی کے ساتھ آج کیا کہ میں سب کچھ تک دوں گا لیکن سیت تو میں سیت مسلم فرقہ کے ملک میں پنپنا میں نہیں دے سکتا میں اپنی قوم کو اس کے ٹکڑی عقائد سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں غیر پارلیمانی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن دلائل کی دنیا میں سیا سے کفریہ نظریات پر پردہ بھی نہیں ڈالا تھا سامعین نے مطلب قرآن کے بعد آپ آئیے اس انسان پر جس نے سب سے پہلے میرے اور آپ کے رسول کو قبول کیا سب سے پہلے جس نے محمد رسول اللہ کی رسالت پہ اقرار کیا اور اس وقت کیا جب پورا دکھ نبوت کے لہو کا پیاسا تھا جب پورا سکھ پیغمبری کو مٹا دینا چاہتا تھا جب پورا سکھ نبوت کے راستے میں سب سکندری بن رہا تھا عین اس وقت میں ابو بکر نے محمد رسول اللہ کی رسالت کے اقرار کیے آپ سب سے پہلے ایمان لائے اور پھر جو کچھ ابو بکر کے گھر میں تھا نبوت کے قدموں پہ وار کیا اپنی جان تک بھی اسلام کے لیے وقف کر دی حتیٰ کہ ہجرت کی رات ابو بکر نبوت کو اپنے کردے کے بھائی میں نکیلے پتھروں پہ کر کے غار پہنچا جس خار میں پہنچنے کے بعد اور قرآن عظیم نے جبریل کو بھیج کر صدیق کی رسالت کے ساتھ صحابیت کو واضح لفظوں نے بیان کیا سال یقین اس رما فلخار اس سکون نے باہر بھی لا تحصل لے باہر بھی کے لفظ سے ابو بکر کی صحابیت کو خالص بیان کر رہا ہے یہی وہ لفظ ہے کہ جس لفظ کی بنیاد پر 14 صدی کے فقہا 14 صدیوں کے سکالر 14 صدیوں کے مفتی 14 صدیوں کے مفکر 14 صدیوں کے جنگر دو لہا اساتذہ امت اس بات کا اقرار کر کے چلے آ رہے ہیں کہ جو شخص ابو بکر کو صحابہ کے رسول نہ مانے وہ لا ریب و لا شک کافر ہے حتیٰ کہ فتاوی عالمگیری کو مرتب کرنے والے بہت سے جنگر دو لہا اعلان کرتے ہیں من انکرا شہادت ابی بکر فہو کافر یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا شیعہ کے کفر کا اعلان میں اپنی زبان میں نہیں کر رہا جو کتابیں چھپ چکی ہیں میں انہیں کو نقل کروں. نقل کرنا جرم ہے؟
نہیں.
اسی آواز سے جب وہ کتابیں ملک میں چھپ رہی ہیں جن میں شیعوں کو کافر لکھا گیا اور ان کے گندے نظریات کی بنیاد پر رکھا گیا اور وہ کتابیں بین نہیں ہیں, پابندی نہیں ہے, تو پھر ان کتابوں کا حوالہ جات کو بیان کرنے کا کوئی جرم ہے؟ کوئی گناہ ہے؟ بلند آواز سے بولی تو میں فتاوی نمگیری کا حوالہ عرض کر رہا ہوں جس میں یہ واضح رکھ کو نکال ہے. علماء جانتے, آپ بھی پڑھ سکتے, من انکر سوبا کا ابی بکر ان کا مقام کو کتنے واضح ہے کہ جو شخص ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کون ہے. پھر یہی شخص جو سب سے پہلے نبی پہ ایمان لائے, قرآن کی صحابیت کا اعتراف کر رہا, غار میں پیغمبر کے ساتھ یہ مشکلات میں ساتھ دے رہا ہے, یہی وہ دین انسان ہے کہ جس کا انتقال ہوتا ہے تو اسے اٹھا کے جنت کے دروازے پہ لایا گیا ہے. توجہ نہیں رہی آپ کی میری طرف سے, تین یاد نہیں کر سکوں گا. توجہ ہے؟ اسی انسان کو اٹھا کے جنت کے دروازے پہ لایا گیا. کون سی جنت؟ اسی واسطے نبی کے روزے پہ لایا گیا. نبی کا روزہ جنت ہے یا نہیں ہے؟ جو نبی کے روزے کو جنت مانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. بلند واسطے, بلند واسطے روزہ کو جنت مانتے ہوں اسی واسطے اور مانتے ہیں یا کوئی منکر بھی ہو, جو نبی کے روزے کو جنت مانتا ہے وہ ہاتھ پوری طرح سیدھا کھڑا کرے. ٹھیک ہے, ہاتھ نیچے کر دیجیے, ہاتھ نیچے کر دیجیے. ذرا سوچ کے, غور کر کے, فکر کر کے, پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی سوچ کو بروئے کار لاتے ہوئے میرے اگلے سوال کا جواب دیجیے. کہیں غلطی نہ ہو جائے, بے ادبی نہ ہو جائے, خیال کرنا. آپ میں سے اب کون سا صاحب کھڑا کرے جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانتا؟ سوچ کے کہیں بھی ادبی نہ ہو. کوئی ہے ایسا؟ یہ پورے اجتماع میں کوئی نہیں ہے. آپ کا گمان کیا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ایسا مل جائے گا جو کہے میں نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا؟ کوئی مل جائے جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے؟ ملے گا نہیں. تو نبی کے روزے کا جنت ہونا یقینی امر ہے یا نہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے ابو بکر کا جنازہ اسی جنت کے دروازے پہ لا کے رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا؟ پھر واپس ہو گیا یا دفن ہوئے؟ کس جگہ دفن ہوئے؟ جنت کا ہی ہے نا, جنت میں دفن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بلند آواز سے. تو جو جنت میں دفن ہو وہ مومن نہیں ہوتا؟ غیر مومن بھی جنت میں جا سکتا ہے؟ اونچی آواز سے, بلند آواز سے. جب نبی کا روزہ جنت ہے اور ابو بکر آج سے 1400 سال پہلے اس جنت میں داخل ہوئے اور آج تک اسی جنت میں موجود ہے, پھر جو شخص اس ابو بکر پہ تارا بھیجتا ہے اس جیسا بڑا کائنات میں دجال اور کافر کوئی نہیں ہے. یہ بات میں آپ سے بات میں نہیں کہہ رہا, آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ نبی کے روزے کو جب جنت مانتے تو جو جنت میں چلا گیا پھر اس پر بفاق کے, جو جنت میں پہنچ کے اس پر توڑا کیوں, جو جنت میں چلا گیا اس پر لانت کیوں, جو جنت میں پہنچ چکا ہے اس کے ایمان کا انکار کیوں, جو ابو بکر کے ایمان کا انکار کرتا ہے وہ نبی کے روزے کے جنت ہونے کا انکار کر رہا ہے, اور جو نبی کے روزے کے جنت ہونے کا انکار کرے اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ یا غیب کے تم توجہ کیجیے, توجہ کیجیے. اب اس جنتی انسان کے خلاف, نبی کے رفیق غار اور رفیق نگار کے خلاف, پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کے خلاف, لاہور کے ایک شیعہ, لاہور کے ایک رابطی یہودیت کا منقوبہ تحریر کرتا ہے چراغ مصطفی نے, یہ کتاب کا نام ہے, کہتے کہ سب سے پہلے جس شخص نے شیطان کو قبول کیا ہے وہ ابو بکر ہے. بلند آواز سے لانا, آج بھی آپ پہ بین لگائے نہ مصنف کو گرفتار کیا گیا ہے. سنی بھائیو سنی نوجوانوں سپاہ بہادر کے سجالوں ایم کی ون کے عظیم نوجوانوں میں سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ سنی حقوق کی پامالی ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے بولیے اگر یہ سنی حقوق کی پامالی ہے تب تمہیں تمہاری مہاجر ماں کے دودھ کے واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ جہاں تم نے ملازمت کر کے جگ لڑیے وہاں آج صدیق کی عزت کر کے تقدس کر کے صداقت کر کے دیانت کر کے آؤ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو تاکہ ہم سنیت کے پھیلا آسمان تک لے جائیں. بات میری جیب میں بھی آئی یا نہیں آئی؟ یہ لوگ بھائی بن سکتے ہیں؟ کوئی وجہ ہے بھائی چارے کی؟ ان کے بھائی بھائی کا نعرہ کس لیے ہے کہ بیت اللہ پہ قبضہ کر لیں؟ یہی چکر ہے یا نہیں ہے؟ ان کے بھائی بھائی کا نعرہ کس لیے ہے کہ انڈر گراؤنڈ فوجی خفیہ تربیت پر پتہ ڈال لیں؟ اس کے سوا کوئی اور حقیقت نکلتی ہے؟ تو پھر سنیت کو بیدار کرنا میرا فرض ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے اس راستے میں حق کری آئے تو میں اسے تیور ساتھ کے پہن لوں گا اور میں نے پہن لے پھیل دے میں نے تیری اور حق کری پہلی ہے اور اسے سجا کے دکھایا ہے رب العالمین کے فضل و کرم سے میں لکھ سکتا ہوں پر صدیق کی عصمت کی آج برداشت نہیں کر سکتا. میری آپ سے آخری اور حتمی اپیل, کوئی سنی میری اس آخری گزارش کو سنے بغیر مت جائے, جو جائے میں اسے راستی تصور کروں گا. میں آپ کو جھجھوڑنا چاہتا ہوں, میں آپ کی ایمانی کیفیت کو للکارنا چاہتا ہوں, میں آپ کو سنی حقوق کی پامالی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو سنی حقوق کے بحال کرانے کے لیے مٹیریل دینا چاہتا ہوں, تیار کرنا چاہتا ہوں. آپ آج میری بات نہ مانیں, تحقیق کر لیں, خلوت میں جا کے غور کریں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہتا ہوں. سامعین محترم, میں کبھی یہ کفریہ عبارت نقل نہ کرتا جو آپ آنے والے گفتگو میں عرض کر رہا ہوں, اس لیے کہ اگر مجھے کسی کافر کے کفر کو نجا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میری زبان اس بکواس کو نقل کرنے کی اجازت نہیں دے رہی, لیکن نقل کفر کو اپنا باسب تو حصول میرے پیش نظر ہے. اور قرآن کی وہ آیت کہ جن آیتوں میں رب العالمین نے کافروں کی وہ گالیاں جو پیغمبروں کو دی گئیں ان کو نقل کر کے ان کا رب کیا ہے, وہ آیتیں دیکھ کر مجھے یہ جرات ہو گئی کہ اگر کسی کافر کے کفریہ کلام کو رب کے لیے نقل کیا جائے اور مسلمانوں کو اس کے کفریہ نظریات سے بچانے کے لیے نقل کیا جائے, اس کے کفر سے نفرت دلانے کے لیے اگر نقل کیا جائے تو اس کی شرم اجازت ہے. اس اجازت کی بنیاد پر میں یہ کفریہ عبارت نقل کر رہا ہوں, ورنہ کبھی نقل نہ کرتا. میرے سنی بھائیوں, اسی چراغ مصطفی کا کالا کافر اور کائنات کا بدترین رذیل انسان گٹر کا ابھرتا ہوا کیڑا تعریف کرتا ہے, کہتا ہے سنیو ایسا عورت ہے یا بادری آج تیری بچی معبود ہے، آج تیری بیٹی کو کوئی بندیہ تحریر نہیں کرتا، صدیق کی بیٹی لوارث ہو گئی، پیغمبر کا حرم لوارث ہو گیا، تو اپنی بچی کے دوپٹے کی، اپنی بہو کے دوپٹے کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ایسا لوارث ہے؟ آج پاکستان کا کافر میری اس ماں کو، مسلمانوں کی اس امی کو بندی تحریر کرے اور سنیت لمبی چادر تان کے سو جائے، ایسا کون ایسا، ایسا امی، ایسا امی، ایسا امی، ایسا آئے امی تیری عصمت چل گئے، تقدس چل گئے، دیانت چل گئے، عفت چل گئے، سپاہ صحابہ کا ایک ایک جی اللہ جان پہ کھیل جائے گا، لیکن کفر کے راستے میں ضرور سکتا سکندری بنے گا اور اس ایمان کے ساتھ میدان میں اتر آئے گا، فلا بلّہ کی تہ میں بتا کا راز مزور ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔
مورخہ 29 مارچ 1988 بمقام حیدرآباد سن، شیر اسلام قاطع رفض و بدت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی دامت برکاتہم ایک یادگار خطاب فرما رہے تھے، موضوع تھا بیت اللہ اور شیعہ آزائی ملنے کا۔